راہ پر خار ہے کیا ہو
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اسباق تصوف سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں الحمدللہ عز و جل. ہمارے سلسلے کے اندر سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی بہت ہی پیاری تصنیف منہاج العابدین، جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبادت گزاروں کے راہ کے اندر آنے والی دشواریوں اور رکاوٹوں کا بیان فرمایا ہے، الحمدللہ ہم اس کے مضامین، اس کا خلاصہ سنتے ہیں. ہمارے ساتھ الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب، مفتی علی اصغر عطاری دامت برکاتہم العالیہ ہوتے ہیں. دیگر مبلغین دعوت اسلامی بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہوتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل آج عجب سے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ارشادات ہیں انشاءاللہ ہم سنیں گے. اس سے پہلے حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، میں تمہاری شفاعت فرماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضور، ریاکاری سے متعلق آپ نے مضامین جو بھی تھے اس کے بیان فرما دیے. عجب ایک نیا لفظ ہے کئی لوگوں کے لیے کہ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں امام غزالی نے کیا فرمایا ہے، وہ ارشاد فرمائیے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھٹے باب کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ریا اور عجب، یعنی خود پسندی، ان عنوانات کو بیان فرما رہے ہیں، اور اس عنوان کی اہمیت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمائی کہ پچھلے جتنے بھی معاملات بیان کیے گئے نا اب تک،
ٹھیک ہے،
یعنی ایک عبادت پر چلنے والے کے لیے راستے میں جو جو معاملات درپیش ہوتے ہیں، فرمایا کہ یہ جو دو عنوان ہیں، ریا اور خود پسندی، تو وہ بہت سارے عنوانات یہاں آ کر ختم ہو جاتے ہیں.
صحیح.
مطلب بندہ جتنے بھی چیزیں پیچھے بیان ہوئی ان میں کامیاب ہو جاتا ہے، یہاں آ کر فیل ہو جاتا ہے. تو یوں ان دو عنوانات کی جو اہمیت ہے وہ سمجھنا کتنا اہم ہے، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. میں پہلے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز قسم میں بھی سنیں گے اور اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منہاج العابدین ہی میں ایک بڑا ہی پیارا واقعہ بیان کیا. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے علماء رحمہم اللہ تعالی علیہ اجمعین سے ایک واقعہ سنا کہ ایک بزرگ تھے عطا سلمی رحمت اللہ تعالی علیہ، کپڑے کا کام کرتے تھے، اور پہلے کپڑے جو ہے وہ کپڑوں کی جو صنعتیں ہیں وہ گھروں میں لگی ہوتی تھی، کھڈے وغیرہ لگی ہوتی تھی، اس میں منا کر لے جاتے تھے۔ تو انہوں نے کپڑا بنایا، بنانے کے بعد جو بزاز یعنی کپڑا بیچنے والا تھا اس کے پاس لے گئے، تو اس نے بڑی تھوڑی قیمت لگائی، کہا کہ اس کپڑے میں تو یہ عیب بھی ہے، یہ عیب بھی ہے، یہ خامی بھی ہے، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ اب یہ اہل اللہ تھے، یہ ساری باتیں سن کر رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ اسے بڑا ترس آیا کہ شاید میں نے قیمت کو زیادہ ہی کم بول دی ہے، تو تھوڑی سی اور قیمت بڑھا دی۔ تو فرمایا کہ نہیں، میں رونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے قیمت کم بولی ہے مجھے، فرمایا کہ میں کپڑا بناتا ہوں، کپڑے کا کام کرتا ہوں، میں نے اپنے دانست کے اندر کامل طریقے سے کپڑا بنایا، ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے سے بڑے ماہر کے پاس لے کر آیا تو اس نے 10 عیب میرے کام کے اندر نکال دیے۔ میری دانست میں اس میں کوئی عیب نہیں تھا،
صحیح۔
تو فرمایا پھر ہمارے اعمال کا کیا ہوگا،
اللہ
کل جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں گے تو ان میں نامعلوم کتنے عیوب اور نقصان ظاہر ہوں گے جن سے ہم آج بے خبر ہیں۔ اب یہ واقعہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے کیوں لکھا؟ یہ واقعہ لکھا ہے عجب کو سمجھانے کے لیے، خود پسندی کا جو شکار ہوتا ہے، یعنی خود پسندی کی جو آفتیں بیان کی گئی ہیں، ان آفتوں میں سر فہرست یہ بات ہے کہ بندہ اپنے اعمال پر اتنا بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کی غلطیوں، کوتاہیوں، خامیوں کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں جاتی، وہ پورے گھمنڈ کا شکار ہو رہا ہوتا ہے اور اس دھوکے کی وجہ سے وہ ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ پہلے تو عجب کو سمجھتے ہیں، میرے سامنے ایک بہت پیاری کتاب ہے، آداب الدنیا والدین،
آداب الدنیا والدین،
سن وفات ہے 450 سن ہجری، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی پہلے کے بزرگ،
پانچویں صدی،
امام ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہم اثر ہی ہوں گے تقریبا، اور مصنف ہیں امام ابو الحسن علی بن محمد حبیب البصری الماوزدی الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بہت مختصر کتاب ہے، مطلب ایک جلد میں ہی،
صحیح،
اور جو مواد ہے وہ بھی بہت تھوڑا تھوڑا مواد ہے، لیکن اس کتاب کی جو وجہ شہرت اور وجہ قبولیت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے انسان کے متعلق جو تعلیمات ہیں شریعت کی بڑی خوبصورت انداز میں تقسیم بندی بیان کر کے ان کو اس کتاب میں درج کیا ہے۔ جیسے انہوں نے عقل کا ایک باب باندھا، اس کی اہمیت بیان کی، علم کا ایک باب باندھا، اس کی اہمیت بیان کی، پھر آداب الدنیا کا ایک باب باندھا، اور پھر آداب دنیا کے تعلق سے، دنیا میں رہتے ہوئے ہم دوسروں کے تعلق سے جن 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 فقہی مسائل سے وابستہ ہوتے ہیں، باطنی مسائل سے وابستہ ہوتے ہیں، ان سب کو اس میں بیان کیا۔ اور پھر جو ہے امام ماوزدی رحمتہ اللہ تعالی نے یوں پھر دین کے تعلق سے خالصتاً چیزیں بیان کی، 8 ابواب بیان کیے،
عربی زبان میں کتاب،
عربی زبان میں،
ٹھیک ہے۔
اب انہوں نے یعنی منہاج العابدین کے اندر امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی نے ریاکاری اور خود پسندی کو ایک ساتھ جمع کیا،
ٹھیک ہے،
انہوں نے تکبر اور عجب کو ایک ساتھ جمع کیا،
صحیح،
اور علماء نے بھی جمع کیا ہے، اور خود امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر تکبر کے ساتھ اس کا تعلق جوڑا ہے، لیکن ایک جو جملہ ہے ان کا وہ بڑا ہی کمال جملہ ہے، امام ماوزدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، فرماتے ہیں للکبری اسباب، تکبر کے کیا اسباب ہیں، فمن اقوى اسبابہ، سب سے زیادہ قوی جو اسباب ہیں، علو الید اختیار، جس کے بھائی اختیار ہے، اتیت زور بازو جس کے پاس، ہر زور بازو والے کے پاس اختیار نہیں ہوتا، نفوذ الامر صاحب اختیار ہونا، قلت مخالطت الاقفاء اپنے برابری کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کم کر دینا، بس صرف یہ تین اسباب ہیں ان کے
تکبر کے،
تکبر کے. پھر فرمایا، یعنی آگے جا کے مزید فرمایا کہ خود پسندی کے بھی یہی اسباب ہیں، لیکن خود پسندی اور تکبر کے درمیان ایک فرق ہے،
ٹھیک،
کہ اگر انسان اتراوے میں آ کر سامنے والے کو حقیر جانتا ہے تو وہ تکبر ہے،
صحیح،
اور سامنے والے کو حقیر نہیں جانتا تو وہ تکبر نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
پھر وہ خود پسندی ہے،
ٹھیک ہے.
امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تکبر کے چار اسباب بیان فرمائے ہیں احیاء العلوم کے اندر، اور سب سے سر فہرست خود پسندی کو بیان کیا ہے،
ٹھیک ہے،
یعنی تکبر کے چار اسباب، تکبر کیوں ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے،
کیسے پیدا ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو با کمال سمجھنے سے تکبر پیدا ہوتا ہے، یعنی خود پسندی کا معاملہ کیا ہے، اپنے آپ کو با کمال سمجھنا،
صحیح.
اب مطلق با کمال سمجھنا مضموم نہیں ہے، آگے چل کر ابھی کچھ دیر بعد ہی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے اس کے بڑی اچھی ایک تقسیم بندی بیان کروں گا، پھر آپ حضرات کی طرف بھی آؤں گا. ایک سبب تو بیان فرمایا خود پسندی،
تکبر،
خود پسندی آنے کے بعد اگلا اسٹیپ تکبر ہوتا ہے،
صحیح.
ایک وجہ بیان فرمایا تکبر کی کینہ، مسلمان کے حوالے سے دل میں نفرت بیٹھی ہوئی ہے، تو بالآخر کیا ہوگا کہ اس کو حقیر سمجھے گا آگے جا کر. تیسرا سبب بھی بیان فرمایا حسد،
ٹھیک ہے،
مطلب وہ یعنی دوسرا مسلمان جن جن نعمتوں سے اللہ تعالی نے اسے نوازا ہے، بس یہ خواہش کرنا کہ یہ نعمتیں ختم ہو جائیں، اس سے فنا ہو جائیں، اس خواہش کی جو اگلی سیڑھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حقیر ہے، ان کے لائق نہیں ہے، میں ان کے لائق ہوں،
صحیح،
معاملہ وہاں تک جائے گا، اور خود یہ چیزیں بھی مضموم ہیں اور بات چیزیں تو گناہ ہے،
ٹھیک، صحیح.
چوتھی چیز ہے ریاکاری،
دکھاوا،
ریاکاری. اب ریاکاری تو خالصتاً ایک ایسی چیز ہے عبدالاحد بھائی، کہ جس کا تعلق بندے اور اللہ کے حوالے سے ہے،
دل کی کیفیت ہے،
دل کی کیفیت تو ہے، جس طرح کینہ حسد اس کا تعلق بندوں سے ہے نا،
ٹھیک،
لیکن ریاکاری کا تعلق بندوں سے نہیں ہے،
صحیح،
ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے ہے نا، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت نہ کرے،
ٹھیک،
اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کرے،
ٹھیک، صحیح،
لیکن دوسرے اعتبار سے اس کا تعلق بھی بندوں سے ہی ہے، تو وہ کس لیے عبادت کرے گا، لوگوں میں اس کا مقام اور مرتبہ ہو، اور وہ یہ چاہے گا کہ بس میں سب سے فائق ہو گیا ہوں، اور اس عمل کے ذریعے میں فائق بن جاؤں، اس عمل کے ذریعے فائق بن جاؤں، اس عمل کے ذریعے میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، وہ عبادتوں کو ذریعہ بنائے گا لوگوں میں شہرت، جاہ بڑھانے کے لیے، نام بڑھانے کے لیے، مختلف کام کرنے کے لیے عبادات کو ذریعہ بنائے گا، اور ایک وقت یہ آئے گا کہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے گا،
ٹھیک،
ویسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے،
ٹھیک،
اور مطلب خود کو نمایاں کرنے کے لیے سوشل میڈیا سر فہرست ہے ان ذرائع کے اندر کہ جن ذرائع کا غلط استعمال ہو سکتا ہے.
ٹھیک ٹھیک.
تو اب لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ مشہور ہو جاؤں, پیج کی ریٹنگ آ جائے, اور مقصد اس کا یہ نہیں ہے پوسٹ کرنے کا
کہ دین کی دعوت عام ہو یا نیکی کی دعوت عام ہو.
اگر یہ مقصد ہوا کہ اس سے جو ہے نا وہ لائک بڑھ جائیں
جی,
تو یہ تو ریاکاری ہے نا.
صحیح.
اللہ تعالیٰ کے تو لیے تو عمل کرنا نہ ہوا. تو اور بہت ساری خرابیاں ہیں, وہ ایک الگ موضوع ہے. اب ہم آتے ہیں خود پسندی یعنی عجب کی طرف.
صحیح.
ایک چارٹ اس کا ہم نے بنایا ہے, آئیے دیکھتے ہیں خود پسندی کے حوالے سے یہ چارٹ کیا کہتا ہے. خود پسندی کی دو قسمیں ہیں. خود پسندی کی بھی دو قسمیں ہیں, بندوں کے تعلق سے خود پسندی اور اللہ تعالی کے تعلق سے خود پسندی. بندوں کے تعلق سے خود پسندی یہ ہے کہ بندہ اپنے حسن کے بل بوتے پر اپنے آپ کو صاحب کمال سمجھے,
ٹھیک ہے,
اور لوگوں کے مقابلے میں,
ٹھیک ہے,
اپنے مال کے بل بوتے پر, اپنے نسب کے بل بوتے پر, اپنے منصب کے بل بوتے پر اپنے آپ کو صاحب کمال سمجھے.
ٹھیک.
ان ذرائع سے خود پسندی کا شکار ہو.
صحیح.
یہ وہ قسم ہے کہ جو خود پسندی پیدا ہوتی ہے بندوں کے تعلق سے.
ٹھیک.
اب یہ منہاج العابدین میں زیر بحث نہیں لائی گئی.
ٹھیک.
اور زیر بحث نہ لانے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ریاکاری کے ساتھ بیان کیا تھا. خود پسندی کی دوسری قسم دکھائیے گا چارٹ. دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالی کے تعلق سے خود پسندی کا شکار ہو جائے.
ٹھیک.
یعنی نماز پڑھی ہے, اب نماز تو پڑھنی چاہیے تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے,
صحیح,
لیکن یہ عبادت کے بل بوتے پر اپنے آپ کو پرہیزگار سمجھنا شروع کر دے.
صحیح.
اپنے آپ کو متقی, صالح اور ایک بہت سارے اعزازات کا حامل سمجھنا شروع کر دے, تو وہ عبادات جو اخروی نفع کا باعث بننی تھی,
ٹھیک,
تو ان عبادات کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسے بدلہ اور احسان ملنا تھا,
ٹھیک,
اس کے بجائے اس نے دنیا میں ان سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اسے اپنا کمال سمجھنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ کی توفیق یا احسان نہیں سمجھا.
ٹھیک. مفتی صاحب, یہاں پر آپ کی اس گفتگو پر ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ ایک مسلمان یہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر میں کوئی کام کرنے چلا ہوں. بیچ آپ گفتگو فرما رہے ہیں کہ اللہ کی توفیق کے بغیر اس کا گمان کیسے ہو سکتا ہے.
صرف ہم ڈیڑھ منٹ کے لیے آپ کے سوال کو توقف میں رکھتے ہیں.
ٹھیک.
پھر اسی چیز پر آتا ہوں.
ٹھیک.
اب یہ دو چیزیں ہو گئیں, یعنی ایک تعلق خود پسندی کا لوگوں کے ساتھ اور ایک تعلق اللہ تعالی کے ساتھ.
ٹھیک.
یعنی لوگوں کے ساتھ حسن پر, جمال پر, مال پر یہ خود پسندی کا شکار ہو گیا.
صحیح.
عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ تھی, وہ ذریعہ اور وہ مقصود بنانے کے بجائے اس نے کچھ اور اس سے مطلب حاصل کر لیا.
ٹھیک.
یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے خود پسندی کی ایک صورت.
ٹھیک.
نقشہ دکھائیے گا. اب یہ دونوں صورتیں بھی ہلاکت میں ترقی کرتی ہیں.
ٹھیک ہے.
جو بندوں کے تعلق سے خود پسندی کی صورتیں ہیں, اس کی اگلی سیڑھی ہوتی ہے تکبر.
صحیح.
اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے خود پسندی کی قسم ہے, اس کی اگلی سیڑھی ہے ادلال.
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 ٹھیک.
ایک تو یہ نا کہ خود کو عابد و زاہد سمجھتا ہے.
ٹھیک.
اور ایک یہ ہے کہ میں چونکہ عابد ہوں, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان اعزازات کا مستحق ہوں.
استحقاق ثابت کر لیا اپنا,
یعنی اپنی عبادت کو اللہ تعالیٰ پر احسان سمجھے. ایک طرح سے بالواسطہ تو یہ معنی بنے نا. تو یہ خود پسندی سے بھی اگلی سیڑھی ہے ہلاکت کی. اب ہم آتے ہیں اس سوال کی طرف جو ایک بنیادی سوال ہے, آخر ایسا کیسے ہو جاتا ہے.
ٹھیک. بالکل.
ضروری نہیں ہے کہ ہر صاحب کمال شخص جو مضموم معنی بیان کیا گیا ہے وہ اسی معنی کو مراد لے رہا ہو.
صحیح.
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں. اب ہم احیاء العلوم کو لے رہے ہیں آج.
صحیح.
آج منہاج العابدین کی طرف مطلب اس کی طرف کم ہی رجوع ہے.
ٹھیک.
کیونکہ وہاں اس موضوع کا احاطہ نہیں کیا گیا تھا.
ٹھیک.
وہاں تھوڑا سا ٹچ کر کے چھوڑ دیا گیا تھا اور تفصیل جو ہے وہ احیاء العلوم کے اندر ہے.
ٹھیک ہے.
اور چونکہ یہ ایک بنیادی چیز تھی ریاکاری کو تو بڑے تفصیل کے ساتھ منہاج العابدین میں بیان کیا گیا ہے.
ٹھیک.
لیکن خود پسندی کو بیان نہیں کیا گیا تھا.
ٹھیک.
اب امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص, پہلے تو یہ ہے کہ خود پسندی کمال سے پیدا ہوتی ہے.
کمال سے کوئی نہ کوئی خوبی ہو,
کوئی نہ کوئی خوبی,
کوئی نہ کوئی مطلب کمال حاصل ہو,
کمال ہو, کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایسی چیز ہو.
صحیح. تو مفتی صاحب جو بغیر کمال کے ہو جائے وہ,
اب ایک دیکھیے ایک مطلب کہ نالے کے کنارے بیٹھا ہوا فقیر خود پسندی کا شکار نہیں ہوگا.
ٹھیک.
ہاں وہ یوں ہو سکتا ہے کہ میں بڑا ماہر فقیر ہوں اور اتنے کما کر جاتا ہوں.
وہ اپنے ہی طرح کے لوگوں میں تو ہو سکتا ہے, ان کے اندر احساسات پیدا کریں.
مطلب کمال پایا جائے گا تو خود پسندی پائی جائے گی.
یعنی خود پسندی کے لیے کمال ہونا ضروری ہے.
خود پسندی کا جو محور ہے وہ کوئی نہ کوئی کمال ہے.
ٹھیک. صحیح.
کوئی نہ کوئی خوبی عمدگی اور کوئی نہ کوئی صلاحیت ہے.
صحیح.
صلاحیت کی بنیاد پر خود پسندی پیدا ہوتی ہے.
تو
امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایک صورت تو یہ بنتی ہے کہ ایک بندہ یہ سمجھے کہ میرے اندر یہ کمال پایا جاتا ہے لیکن یہ کسی وقت بھی مجھ سے چھن سکتا ہے.
بالکل.
جا سکتا ہے.
صحیح.
سلب ہو سکتا ہے, اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے.
جی.
تو فرمایا جب صاحب کمال آدمی
جی
یہ سوچ رکھے گا تو اب اس کے اندر خود پسندی نہیں پائی جائے گی.
صحیح.
اب وہ خود پسندی کا حامل نہیں ہوگا.
جی.
اور یہ اس وقت ہے کہ جب وہ ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مدافع کرے.
ٹھیک.
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کمال دیا ہے, کسی وقت بھی وہ لے سکتا ہے.
اس نے دیا وہ لے بھی سکتا ہے.
لے سکتا ہے.
ٹھیک. ٹھیک.
اگر اس کے اندر یہ پہلو ہے کہ میں تو بڑا 30 مار خان ہوں.
ٹھیک.
لیکن کبھی پکڑا بھی جا سکتا ہوں.
ٹھیک.
یا کبھی جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے کسی حادثے کی وجہ سے یوں بھی ہو سکتا ہے.
ٹھیک.
تو پھر اس نے جو توجہ اللہ ہے وہ نہیں کی. تو یعنی جب نفی ہوتی ہے خود پسندی کی کسی کمال پر, وہ اسی صورت میں ہوتی ہے کہ بندہ اس کمال کو عطیہ خداوندی سمجھے.
صحیح.
جب کسی بھی کمال پر بندہ اس کو اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے عطیہ خداوندی سمجھے گا تو اب خود پسندی نہیں ہے.
جی.
دوسری صورت یہ ہے کہ اسے زوال کی کوئی وہ فکر نہیں ہے.
جی.
یا زوال کی سوچ کبھی آئی نہیں.
جی.
لیکن اس پر یہ خوش ہوتا ہے کہ مجھے یہ کمال حاصل ہے.
ٹھیک.
اب خوشی کا محور یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ کمال حاصل ہے.
ٹھیک ہے.
خوشی کا محور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کروڑا کروڑ شکر, اس نے مجھے یہ خوبی عطا فرمائی ہے. اس کا احسان عظیم.
ٹھیک.
اب یہ جو کیفیت ہے یہ کیفیت خود پسندی نہیں ہے.
صحیح.
یہ کیفیت عجب نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
تیسری صورت, نہ تو مطلب کہ زوال کا خوف ہے.
ٹھیک ہے.
اور نہ اس لیے دل مطمئن اور خوشی سے شرشار ہے کہ عطیہ خداوندی اللہ تعالی نے مجھ پر احسان کیا ہے. بلکہ یہ اس پر اس لیے فخر اتراوا اور خوشی محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں میں نمایاں پاتا ہے کہ یہ اس کا اپنا وصف ہے. واہ میرے اندر کیا وصف پایا گیا,
میری اپنی صلاحیت و خوبی,
میری اپنی صلاحیت, میری اپنی خوبی. امام مابزدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وصف کے پیدا ہونے کی جو وجہ بیان کی ہے نا,
ٹھیک ہے,
ان میں سے ایک وجہ ہے کہ جب بندہ چاپلوس لوگوں میں گرا ہوا ہوتا ہے تب بھی اس کے اندر یہ وصف بڑا ہی ترقی پاتا ہے.
صحیح.
ٹھیک ٹھاک آبیاری ہوتی ہے اس وصف کی
جب اس کی تعریف کرنے والے لوگ زیادہ ہوں.
زیادہ ہوں,
زیادہ تعریف کرنے والے لوگ ہوں تو وہ اس طرح کے شکار ہو جاتا ہے.
اب اگر اگلی صورت امام غزالی علیہ الرحمہ نے اسے مقام پر بیان فرمائی کہ مطلب اس نے اپنے آپ کو صاحب کمال سمجھنا شروع کر دیا.
ٹھیک.
اب اس کے دینی جہت لے لیں، اگر یہ عبادت گزار تھا، قاری تھا، عالم تھا، حافظ تھا، اب اس نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ جی میں اس وصف کے اندر بڑا ہی نمایاں ہوں، بڑا ہی باکمال ہوں، اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تو مجھے ملے ہی ملے گا. مطلب اللہ تعالیٰ پر ضروری ہے کہ مجھے یہ دے گا. اب یہ تصور ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، مجھے یہ دے اور یہ دے اور یہ دے، یہ ادلال ہے.
یہ
ادلال ہے امام غزالی رحمہ اللہ نے جو بیان فرمایا، جس کی حدیثوں میں مذمت بیان کی. تو اب یہ اتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی پر گویا کہ یہ احسان کر رہا ہے، جس کا بدلہ اللہ تعالی اسے دے گا.
ٹھیک.
جو بندگی کا ایک بندگی کے جو تقاضے تھے،
جی،
کہ جو عبادت ہو سکی وہ جیسے بھی ہو سکی مجھے نہیں پتا، اس سے نکل کر یہ ایک دھوکے میں آ جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
ابھی جو بات بیان ہوئی نا، جو واقعہ بیان ہوا،
جی جی،
کہ بندہ اپنے جو دینی اعمال ہیں، کمال ہیں، یا دینی جو صلاحیتیں نمایاں کے سامنے آئی ہیں، اس میں کوئی عیب ڈھونڈے، اس میں کوئی غلطی ڈھونڈے، اس میں کوئی خامی ڈھونڈے، اور پھر اپنی اصلاح کرے، مزید ترقی کا باعث بنتا ہے عمل،
پھر ناقص سمجھے،
وہ وہیں رک جاتا ہے.
ٹھیک.
وہیں رک جاتا ہے اور مزید ہلاکت کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے.
صحیح.
اب یہ جو موضوع ہے خود پسندی کا،
جی، اس میں تھوڑا سا یہ ارشاد فرمائی، جی، کہ آپ نے کہا کہ اس کا تعلق کمال کے ساتھ ہے، کمال پر اترانا، تو یہ کمال عبادت میں ہے یا مطلق، یعنی کسی بھی کام کے اندر میں؟
ہم نے دو قسمیں کی نا.
ٹھیک ہے.
خود پسندی کی دو قسمیں.
ٹھیک ہے.
کہ خود پسندی کی ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق امور دنیا سے ہے.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بندوں سے جو تعلق تھا،
بندوں سے تعلق ہے، مال کی بنیاد پر، نصب کی بنیاد پر بندہ اپنے آپ کو صاحب کمال سمجھنا شروع کر دے اور اترانا شروع کر دے.
ٹھیک.
اور دوسری صورت ہے عبادت وغیرہ کے تعلق سے. تو اب آپ نے جو سوال کیا تھا،
جی جی،
اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے تو اتنے حج کیے ہیں، پھر بھی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. تو یہ اب خود پسند لوگ ہیں یا ادلال کرنے والے لوگ ہیں؟
صحیح.
یہ تو اس سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں، پھر بھی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. تو گویا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر احسان کیا تھا اور اب اللہ تعالیٰ پر ان کا، ان کے اعمال ایک طرف ناقص تھے یا کامل تھے، اللہ تعالیٰ پر بدلہ دینا لازم ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز بھی لازم نہیں ہے، وعدہ فرماتا ہے اور اپنے وعدے کو پورا ضرور فرماتا ہے، لیکن بندہ یہ تقاضا نہیں رکھ سکتا. بندہ تو یہ سوچے گا کہ میں نے جو عبادت کی، ہو سکتا ہے اس میں کمی رہ گئی ہو، کوتاہی رہ گئی ہو، اس میں جو ہے وہ کوئی خامی رہ گئی ہو، اور پھر مزید وہ لگا رہے گا. تو یوں طبقات تو ہیں، لوگوں کی سوچیں تو ہیں اس طرح سے.
ٹھیک.
اب اصل چیز یہ ہے کہ ازالہ کیسے ہو،
یعنی یہ خیال آتے ہیں، یہ سوچ آتی ہے، تو اس سوچ کو اب کاٹا کیسے جائے؟ یہ فرمایا
کاٹا کیسے جائے.
ٹھیک.
اب اس کے کاٹنے کے کچھ تو ہیں فزیکل طریقے،
ٹھیک ہے،
صحیح،
اور کچھ ہیں روحانی طریقے.
ٹھیک.
اب روحانی طریقہ یہ ہے کہ اس عمل کی جو مذمت قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے، وہ مذمت بندہ اپنے سامنے رکھے.
ٹھیک.
یہ اس کا ایک اس کی روحانی کاٹ ہے.
ٹھیک.
اس کے تصورات کے اندر جب وہ پہلو ہوگا کہ اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو اتنا مذموم قرار دیا ہے، تو وہ بچے گا.
ٹھیک.
اب جو فزیکل طریقے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز آگے بیان کرتا ہوں.
ٹھیک.
اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو، اپنے آپ کو مزکی صاحب تزکیہ نفس تصور نہ کرو.
ٹھیک.
کتنی واضح آیت ہے. اس آیت کے تحت ہمارے علماء ایسا نام رکھنے سے بھی منع کرتے ہیں جس میں اپنے تزکیے کا پہلو ہو.
ٹھیک ہے.
جس سے کوئی نیک نامی بنتی ہو،
نیک نامی بنتی،
بڑائی پائی جاتی ہو، جس
کے جیسے عابد.
صحیح.
عابد کا معنی عبادت گزار. علماء نے اس لفظ کو نام رکھنے کے لیے ناپسند کیا ہے. جائز تو ہے, گناہ نہیں ہے,
جائز ہے,
مطلب ناپسند کیا ہے, منع کیا ہے, ایسا نام نہ رکھا جائے. صالح, ٹھیک ہے, مطلب نیک پرہیزگار. صالح کا مطلب ہے نیک پرہیزگار. کیا ہے کہ اس نام کے اندر, ٹھیک ہے, وہ بندہ خود نہیں رکھ رہا, اس کے والدین رکھ رہے ہیں, وہ تو ابھی پیدا ہوا دنیا میں, کیا پتا کہ صالح کس کو کہتے ہیں. لیکن اس نام سے چونکہ خود پسندی کی بو آتی ہے, بو آتی ہے, نام والے کو کوئی الزام نہیں دیں گے, تم خود پسند ہو گئے ہو, عجب کا شکار ہو گئے ہو, تزکیہ نفس اپنا شمار کرتے ہو, نہیں, ایک بو آتی ہے, اس لیے ناپسند کیا.
بظاہر مماثلت ہے,
مماثلت. اچھا, اب بعض نام ایسے ہیں جیسے ضیاء الدین, دین کا چراغ یا دین کی روشنی, بعض علماء کے اس طرح نام ہوتے ہیں, تو اس کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ یہ اصل میں علماء کو القاب دیے جاتے ہیں, ان کے یہ نام نہیں ہوتے, یہ ان کے القاب کا حصہ ہوتے ہیں, تو وہ القاب اہل معاشرہ دیتے ہیں.
بعض اوقات بزرگ بھی رکھ دیتے ہیں ایسے نام کا, اللہ والے لوگ کسی بچے کا.
دیکھیں, القاب ہی کی تاویل بیان کی جاتی ہے, نام تو ناپسند ہی رہے گا. القاب کی صورت میں ان کو پکارا جاتا ہے اور اہل عصر ان کو پکارتے ہیں, وہ ایک جدا گانا صورت ہے. اور اب امام غزالی رحمہ کو مجدد بھی تو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو انہوں نے جو تجدیدی کارنامے انجام دیے ہیں ان کے حوالے سے ان کو مجدد کہا جاتا ہے, تو انہوں نے اپنے آپ کو مجدد نہیں کہا, ان کے اہل زمانہ نے ان کو کہا ہے, یہ جدا گانا صورت ہے. پھر وہ آیت مبارکہ, وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور لوگ گمان کرتے تھے کہ انہوں نے تو بڑا ہی کمال کیا ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں,
اپنے بارے میں گمان کرتے تھے.
یہ آیت ایک مذمتی پہلو بیان کر رہی ہے,
ٹھیک ہے,
کہ کچھ لوگوں کا یہ وصف ہوگا. تو اب جو اپنے منہ میاں مٹھو بنے ہوتے ہیں اور خود کو ہوشیار خان سمجھ رہے ہوتے ہیں, صاحب کمال سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کی نظر پھر اپنی کوتاہیوں سے ہٹ جاتی ہے,
ٹھیک,
اور وہ ہلاکت کا سامان بنتے ہیں. پھر ایک بڑی بھی واضح حدیث مبارکہ کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ثلاثن مہلکات, تین چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں, شحن مطاعن, وہ بخل جس کی پیروی کی جائے. ایک بخل تو یہ نا بندہ سوچے صرف,
ٹھیک,
کہ نہیں کروں گا پھر کر دے,
ٹھیک,
ایک وہ ہے کہ سوچے بھی اور کرے بھی. وہون متبعن, اور وہ خواہش, ناجائز خواہش جس کی اتباع کی جائے. وہ اعجاب المرء بنفسہ, اور بندہ اپنے آپ کو صاحب کمال سمجھے, یعنی اگر وہ یوں سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے, آج میں جہاں کھڑا ہوں, جس مقام پر کھڑا ہوں, جو مجھ سے نفع پہنچ سکتا ہے مسلمانوں کو, تو وہ نفع اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے. ایک تو اس پس منظر میں صاحب کمال سمجھنا ہے, اور ایک دوسرے پس منظر میں جس کو ہم بیان کر چکے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دو باتوں میں ہلاکت ہے, ایک نا امیدی اور دوسری خود پسندی.
نا امیدی بھی ہلاکت ہے اور خود پسندی بھی ہلاکت ہے, یہ تو نا امیدی اور
خود پسندی.
خود پسندی,
اب ان دونوں کا تقابل کس طرح ہے جناب؟
صحیح,
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑا ہی پیارا تعلق جوڑا ہے. فرمایا کہ نا امیدی سعادت مندی سے روکنے کا ذریعہ ہے. نا امیدی آ گئی تو اب وہ سعادت مندی کے راستے پہ کیسے چلے گا؟
امید ہی نہیں ہے, ہار بیٹھا ہے,
وہ چلے گا ہی نہیں.
ٹھیک,
دوسرا ہے خود پسندی.
ٹھیک,
میں تو صاحب کمال ہوں.
ٹھیک,
تو اب اس نے سعادت مندی کے دروازے اپنے اوپر ویسے بند کر لیے, جہاں تھا وہیں سٹاپ ہو گیا.
یعنی ایک سعادت مندی کے راستے سے روکنے والا, اور دوسرا سعادت مندی کے دروازے بند کرنے والا. یہ دو قسمیں.
دو قسمیں.
مفتی, ہمارے پچھلے سلسلہ گزرا, پچھلا باب, اس میں نا امیدی تھی,
اور اس میں عجوب ہے، خود پسندی ہے، تو گویا کہ یہ رف بھی ہے.
ٹھیک.
مجھے ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے، مطلب ریئل واقعہ ہے. ایک مرتبہ کسی صاحب سے کوئی عجیب و غریب چیزیں جو ہے نا وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی.
جی.
تو میں نے ایک سمجھدار آدمی سے مشورہ کیا کہ بڑے سمجھدار قسم کا آدمی ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ تو اس نے کہا کہ بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے مرید اور سالک کی تربیت کرتے ہیں پہلے. تربیت کرنے کے بعد مطلب اس مرید اور سالک کو جتیاں گھسنی پڑتی ہیں، اپنا آپ مارنا پڑتا ہے، میں نکل جاتی ہے، اور پھر جا کر اسے کچھ انعام و اکرام عطا ہوتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے سال اپنے پیر و مرشد کے ساتھ سفر میں رہے ہیں، مطلب جگہ جگہ
طویل عرصہ
رہے ہیں، جس کو عرفن خاک چاننا کہتے ہیں، لیکن وہ تو خیر سعادت مندی میں ان کا سفر گزرا. 20-22 سال بعد جا کر انہیں خلعت عطا ہوئی. تو ہوتا کیا تھا، اس جو اکابرین کا جو یہ طرز عمل تھا، یہ کیا تھا، ایک سامنے والے کو پہلے کندن بنایا جاتا ہے، پھر اسے کچھ دیا جاتا ہے. اگر پہلے دے دیا جائے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ سنبھال نہیں پاتا.
تو اب یہاں پہ وہ مجھے یاد آ رہا ہے،
تو انہوں نے یہ بات مجھے بیان کی کہ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ پہلے دے دیا گیا، کچھ جو بھی تھا وہ سنبھل نہیں رہا، اور اس سے یہ کنٹرول میں ہی نہیں رہے. سمجھدار ہونا نہ ہونا سب کچھ ختم ہو گیا، اب آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا معاملہ.
ٹھیک. آپ نے لفظ کندن فرمایا تو مجھے یاد آیا کہ سونا جو ہوتا ہے، خالص سونا، وہ زیور کی صورت میں نہیں ڈھل سکتا. زیور کی صورت میں ڈھالنے کے لیے جو ہے اس کو ایک پروسیس سے گزارا جاتا ہے، اور اس میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب وہ سیاہ ہو جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے، پھر کہیں جا کے وہ زیور کی صورت میں ڈھلتا ہے.
حالانکہ سونا کتنا قیمتی ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے
اس کو
موم کرنا پڑتا ہے.
ٹھیک.
موم کیے بغیر وہ نہیں کچھ ہو سکتا.
جب اسے پگھلایا جاتا ہے تو وہ کام کا ہو جاتا ہے.
اس کا ٹھوس ہونا کسی کام کا نہیں ہے.
ٹھیک. سونا اتنا پتلا ہو جاتا ہے، یہ پگھلنے کے بعد اتنا پتلا ہو جاتا ہے. میرے جو محسوسات ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ مجھے تو ایسا فیل ہوتا ہے پانی سے زیادہ پتلا ہو جاتا ہے جس وقت اسے گلاتے ہیں.
اچھا.
جی، میری اپنی فیلنگ جیسی، ہاتھ میں لے کے تو نہیں دیکھا، کیونکہ وہ 2000 ڈگری سینٹی گریڈ پہ یا فورن ہائٹ پہ جو ہے وہ پروسیس ہوتا ہے، لیکن وہ دیکھنے میں ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید پانی سے بھی زیادہ پتلا ہے.
اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ آفتیں بیان کی ہیں کہ آخر خود پسندی، ٹھیک ہے، روایتوں سے واضح ہو گئی، قرآن پاک سے واضح ہو گئی، اب عملی میدان کے اندر.
ٹھیک.
اور جو آپ کا سوال تھا کہ کس طرح لوگ،
کس طرح بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ رب کی توفیق کے بغیر میں یہ کام کر رہا ہوں.
اب امام غزالی رحمہ وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ جو خود پسندی کا شکار ہونے والا سوچ رہا ہوتا ہے، جس ڈگر پر وہ چل رہا ہوتا ہے. فرمایا کہ خود پسندی جو ہے وہ گناہوں کو بھول جانے اور نظر انداز کرنے کی دعوت دیتی ہے. آفتیں بیان ہو رہی ہیں.
صحیح.
یعنی جو خود پسندی کا شکار ہوگا اپنے اعمال کو بہت سمجھے گا اور اسی کو کافی سمجھے گا، اب گناہوں کو بھولے گا، نظر انداز کرے گا، اور جو غلطیاں ہوئیں وہ اسے نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ وہ تو اس کے آنکھوں کے سامنے تو صرف کمال گھوم رہا ہے نا.
ٹھیک.
تو کمال کے ہوتے ہوئے اسے خامیاں کہاں نظر آئیں گی.
ٹھیک.
فرمایا عبادات اور اعمال صالحہ کو بہت بڑا تصور کرتا ہے وہ.
ٹھیک.
مطلب عبادات تو بڑی ہی چیزیں ہیں.
ٹھیک.
لیکن وہ اپنے اعمال کو بہت بڑا تصور کرتا ہے، اس پر خوش ہوتا ہے، ان کی بجاوری کو اللہ تعالیٰ پر احسان سمجھتا ہے، اور توفیق عمل کی صورت میں ملنے والی نعمت خداوندی کو بھول جاتا ہے. پھر جب خود پسندی کا شکار ہوتا ہے تو اس کی آفت سے اندھا ہو جاتا ہے، اور اس کی محنت ضائع ہو جاتی ہے. فرمایا خود پسند آدمی اپنی رائے پر مغرور ہو جاتا ہے. میری رائے جناب یہی اٹل ہے.
میں نے کہا ایسا ہی ہونا چاہیے.
ایسا ہی ہونا چاہیے
جی.
اس کے علاوہ تو کچھ صورت بنتی ہی نہیں ہے. آپشن کیا یہ ذہن کی پڑتال ہو رہی ہے, سوچوں کی پڑتال ہو رہی ہے. تو یہ سوچوں کی پڑتال اور سوچوں کی جو مہارت ہے اور ان کو اچھے انداز میں ڈھالنا ہے, کسی ڈاکٹر کے پاس یہ ہنر نہیں ہے. یہ ہنر اہل باطن کے پاس ہے.
بالکل
امام غزالی رحمہ جو تعلیمات بیان فرما رہے ہیں ایک نباز کی حیثیت سے نفس پر ہاتھ رکھتے ہوئے جو صورتیں بیان کر رہے ہیں ان کا حل کیا ہے, خود پسندی سے نکلنا. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جاتا ہے, اس کا خیال ہوتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مقام حاصل ہے. خود پسند آدمی اپنی ذات کی تعریف کرتا ہے, اس اپنی ذات کو پاکیزہ تصور کرتا ہے, اپنی رائے اور اپنی عقل پر اتراتا ہے, کسی بڑے عالم سے پوچھنا تصور نہیں کرتا, اس پوچھنے کو اپنی جان کے خلاف سمجھتا ہے. تو یہ خود پسندی کی ایک علامت ہے. نصیحت کرنے والے کی نصیحت نہیں مانتا, وائز کا آواز نہیں سنتا, دوسروں کو یوں دیکھتا ہے گویا کہ وہ جاہل ہیں. اگر اس کی رائے کسی دنیاوی معاملے میں ہو تو اس پر یقین ہوتا ہے کہ جناب یہ ٹھیک ہے, اخروی معاملے میں ہو تو ویسے ہی اس کی تباہی کا باعث ہے. یہ دینی معاملے میں کورا آدمی ایک رائے قائم کر لیتا ہے. اب یہ جو مرض ہے نا دینی معاملے میں ایک رائے قائم کر لینا, یعنی عصر حاضر کے اندر پائے جانے والے امراض میں اگر آپ تین یا چار کو لیں گے نا یہ سر فہرست ہے.
دینی معاملات میں اپنی رائے,
دینی معاملات میں اپنی رائے یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟
ٹھیک
تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ کس نے کہہ دیا یہ حرام ہے؟ قرآن پاک میں واضح لکھا ہوگا, احادیث میں واضح لکھا ہوگا, لیکن کیا ہے کہ سوچ ایسے بنی ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں,
اپنے نفس کی غلامی کر رہے ہیں.
اس علم کے جو دروازے ہیں ان پر دستک ہی نہیں دیتے. ڈاکٹر کے پاس دوائی مانگنے جاتے ہیں, وکیل کے پاس مقدمہ لے کر جاتے ہیں, درزی کے پاس کپڑا لے کر جاتے ہیں, لیکن عالم کے پاس مسئلہ پوچھنے اور دین پوچھنا نہیں آتے جس سے قرآن کا علم ہے اور حدیث کا علم ہے. دین کے معاملے میں اپنی رائے قائم کرتے ہیں. تو یہ وہی تکبر, تکبر کی طرف بندہ جا رہا ہوتا ہے. پہلے خود پسندی کا شکار ہوتا ہے, پھر تکبر کا شکار ہوتا ہے.
ابھی تک کی جتنی گفتگو ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ خود پسندی اکیلی آتی نہیں ہے, کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ ہی لے کر آ رہی ہے. کبھی تکبر ہے, کبھی ریاکاری ہے, کبھی کچھ ہے,
ایسا ہی معاملہ ہے. اب چونکہ ہمارا جو آج کا وہ سارا سلسلہ گفتگو کا ہے وہ سلسلہ ہے وہ خود پسندی کہ جو بندے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جاتی ہے. لیکن امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے منہاج العابدین کے اندر اب اس پسندی کو بھی بیان کیا ہے کہ جو دنیاوی معاملات کی وجہ سے آتی ہے اور ان کا جو علاج ہے وہ فزیکل ہے. اچھا وہ علاج بھی بیان فرمایا ہے. علاج یہ بیان فرماتے ہیں کہ خود پسندی آئی کیوں. فرمایا کہ اگر خود پسندی اس لیے ہے کہ حسن, جمال, شکل, صورت, قوت, تناسب اعضاء, حسن صورت, اچھی آواز, ان کی وجہ سے اسے اپنے آپ کو صاحب کمال ہونا محسوس کیا ہوتا ہے, اس کا یقین ہوتا ہے اور یہ اس کی بنیاد پر خود کو کچھ سمجھتا ہے, اگر یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے ان خوبیوں کو ساتھ نوازا ہے. لیکن یہ جو ذاتی اوصاف ہے نا, مطلب جو انسانی بدنی اوصاف ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی بنیاد پر لوگوں کی کیا سوچ بن رہی ہوتی ہے. جو باڈی بلڈر وہ کیا سوچتا ہے, مطلب کیا سوچ سکتا ہے. ہم پارٹیکولر کسی پہ حکم نہیں لگاتے, مطلب جس کے جسم میں ذرا سی ہٹ کر تھوڑی سی وہ ہوتی ہے
جان
ہوتی ہے,
تناؤ ہوتا ہے,
تناؤ ہوتا ہے,
کٹ نکلے ہوئے ہوتے ہیں,
قد لمبا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر وہ اپنے بدنی اوصاف کی وجہ سے کیا کچھ سوچتا ہے,
ٹھیک,
یوں چلتا ہے, یوں چلتا ہے,
کہ
چال ہی الگ ہوتی ہے. تو خوبصورتی کا بھی یہی معاملہ ہے. گوروں کے دیش میں تو ایک جملہ مشہور ہے کہ آپ اگر خوبصورت ہیں اور ترقی نہیں کرتے یہ ہو نہیں سکتا, تو وہ تو کیش کرتے ہیں اپنی خوبصورتی کو. کہنے کا مقصد یہ کہ خوبصورت ہونے پر بھی انسان اتراتا ہے,
ٹھیک ٹھیک,
اور گھمنڈ کا شکار ہوتا ہے,
ٹھیک.
اور عطیہ خداوندی سمجھے, اللہ تعالیٰ کے دین سمجھے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو کوئی بری بات نہیں.
حالانکہ اس میں اس کا ذاتی طور پر خود کوئی کمال ہے ہی نہیں,
کوئی کمال نہیں,
ٹھیک. صورت تو دی اللہ تعالیٰ نے, خوبصورت بنایا ہے
اللہ تعالیٰ. آواز کو دیکھ لینا,
جی بھائی,
گاڈ گفٹڈ چیز ہے آواز,
بے شک.
انسان جو ہے وہ تھوڑا بہت اس کو نکھار لیتا ہے ایک الگ بات ہے, لیکن جو اصل آواز ہے,
اصل ہے اس میں
جو سر ہے وہ تو ایک بنیادی چیز ہے نا. سر ہی نہ ہو تو پھر کیا جو ہے وہ جو اس کے مزید فن سیکھنے کے اسرار و رموز ہے وہ سیکھنے کا کیا فائدہ ہوگا, کچھ نہیں ہوگا جب انسان ہو ہی بے سرا. تو جب یہ چیزیں دی ہی اللہ تعالیٰ نے, تو اب ان کا علاج کیا, ان کی وجہ سے گھمنڈ پیدا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر.
بہت سارے ہمارے ناظرین مفتی صاحب اس وقت سوچ بھی رہے ہوں گے جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں, اور ہر شخص, میں بھی بیٹھا ہوا سوچ رہا ہوں, یقیناً اور بھی بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بہت ساری گفتگو ایسی ہو رہی ہے جو ہمارے روز مرہ کے معاملات میں ہمیں پیش آ رہی ہوتی ہے. یعنی کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے, کبھی جو آپ بیان فرما رہے ہیں, کبھی یوں کیفیت ہوتی ہے, کبھی یوں کیفیت ہوتی ہے. تو اب اس کا کچھ ایسا مفتی صاحب علاج بھی تو بتائیں نا کہ کیفیات سے نکل جائیں ہم. اور یہ کیفیات ایک بہت زیادہ تعداد میں سمجھتا ہوں ناظرین کی ہوگی جو آپ کی گفتگو پر سوچنے پر مجبور ہوں گے, یار میں یوں بھی کرتا تھا, اب یوں بھی ہوتا تھا, اب یوں بھی محسوس ہوتا ہے, اب مفتی صاحب نے یاد دلایا تو اب میں یہ بھی سوچوں گا کہ یار یہ میرے اس عمل میں یہ چیز تو نہیں تھی. تو یہ ساری گفتگو تھوڑا اس میں بھی مزید وضاحت فرمائیں.
دیکھیے, باطنی علوم کا سیکھنا فرض عین ہے,
بے شک.
باطنی علوم کی بھی لمبی فہرست ہے, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا سیکھنا فرض عین ہے,
ٹھیک.
یعنی بہت ضروری فرض ہے, کوئی چارہ ہی نہیں ہے,
ٹھیک.
وہ فرض عین کیوں قرار دیا گیا ہے کہ جب تک آپ اپنی سوچ اور کیفیات کا تجزیہ نہیں کریں گے,
ٹھیک,
اور آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ اس وقت جو میری سوچ ہے یہ ہے, اس کو نام کس چیز کا دیا جائے,
ٹھیک,
کمال کا نام دیا جائے یا اترابے کا نام دیا جائے,
ٹھیک,
گھمنڈ کا نام دیا جائے یا تکبر کا نام دیا جائے, یا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا نام دیا جائے.
یہ رب کی نعمت ہے,
مطلب یہ ایک پوشیدہ سوچ ہے نا. انسان چلا جا رہا ہے وہ کیا سوچ رہا ہے,
جو کیفیات ہے ان کی تشخیص ہو
گئی, وہ کیا سوچ رہا ہے یہ تو کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا نا. اب یہ اپنی ہر سوچ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جائے گا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں, آپ بتائیں کہ یہ سوچ کیسی ہے. تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ اس یہ جو سوچ ہے, یہ تکبر ہے, یہ خود پسندی ہے, یہ گھمنڈ ہے, یہ ریاکاری ہے, یہ فلاں چیز ہے. تو یہ بیسکس اور جو بنیادی باتیں ہیں, جب یہ سیکھیں گے کہ ریا یہ ہوتا ہے, فلاں چیز یہ ہوتی ہے, فلاں یہ ہوتی ہے, تو اسی وقت تو پتا چلے گا, جبھی تو تجزیہ ہوگا.
پہچان ضرور,
پہچان ہوگی,
پہچان
کے بغیر, تجزیہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا.
یہ سیکھنے کے لیے یہ سلسلہ کافی ہے, کیا کیا جائے؟ یعنی یہ تو اتنی مشکل باتیں ہیں کہ بھول جاتا ہے انسان, کیا طریقہ کار اپنایا جائے کہ ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں؟
دیکھیے, جو اپنے اوپر اس چیز کو سوار کر لے نا, مجھے سیکھنا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے,
ٹھیک ہے,
اس کے سامنے بہت سارے راستے ہیں,
صحیح.
اور جو نہ سیکھنا چاہے اس کے سامنے وہ مختصر کتابیں ہیں جو علماء نے لکھی ہیں, جیسے پرانی کتابوں میں منہاج العابدین ہو گئی, بہت غور توجہ سے پڑھی جائے. علمیہ نے ایک کتاب شائع کی ہے,
معلومات,
باطنی بیماریوں کی معلومات,
صحیح,
بہت بہتر.
تو اس میں تعریفیں دی ہوئی ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ جسے ہم شروع میں تعریفیں بیان کر رہے تھے,
بالکل ایسی,
تو اس موضوع کا احاطہ نہیں ہو رہا تھا, اور یہ معاشرے کے اندر کتنا پایا جانے والا مرض ہے اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا. جب امام غزالی رحمہ کی بیان کردہ تشریح کو ہم نے لیا تو پتا چلا کہ یہ تو ادھر دیکھو اور ادھر دیکھو, جا دیکھو, خود اپنی طرف دیکھو, یہ تو بہت شایع اور پھیلا ہوا مرض ہے. تو بعض اوقات صرف تعریف کی کتابوں کے پڑھنے سے بھی اس کی روح سمجھ نہیں آتی. تعریف اس وقت فائدہ دے گی جب اس تعریف کی روح سمجھی جائے. تو اصل طریقہ تو یہی ہے کہ علماء سے براہ راست سمجھا جائے. یعنی علم کا سب سے اولین درجہ یہی ہے کہ براہ راست سمجھا جائے, پوچھا جائے, جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کا اظہار کیا جائے, اس سوال کیا جائے, اور جس کے لیے ممکن نہیں ہے وہ پھر کتابوں پر انحصار کرے, کتابوں کے ذریعے معلومات کرے, سوالات قائم کرتا رہے, علماء کے پاس خطوط بھیجے کہ بھئی یہ چیز مجھے یوں پڑھی ہے اور میرے علاقے میں تو کوئی سارے نہیں ہے, جو معتمد علماء ہیں جو جواب دے سکتے ہیں ان کو خط بھیجے, ای میل بھیجے, سنجیدگی سے لے,
کوشش کرے گا تو پا لے گا. تو مفتی اب ایک سوال یہاں پہ ریز کر دیتا ہوں, پھر جہاں آپ مناسب سمجھیں اس کا جواب شامل سلسلہ کر لیجیے. اب جیسے خود پسندی کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے ہیں, اس کی مذمت میں آیات بھی آپ نے پیش کی, حدیث بھی پیش کری, تو اب یہ خود پسندی جو ہے ہمارے معاشرے کے لیے بھی کیا نقصان دے؟ یعنی اس کے جو شرعی احکام ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں, بالکل ہونے ہی چاہیے, لیکن یہ معاشرے میں کیا یہ انتشار پیدا کرتی ہے؟ کیا کسی طریقے کی کمزوریاں پیدا کرتی ہے؟
دیکھیں یہ جو دنیاوی
جی
جو تعلق سے خود پسندی ہے نا
جی,
اس کا براہ راست تعلق معاشرے سے ہی ہے.
معاشرے میں منفی,
اب امام غزالی علیہ الرحمہ نے 7-8 اقسام بیان کیے ہیں جن کی وجہ سے دنیاوی طور پر خود پسندی پیدا ہوتی ہے. ہم نے پہلے بیان کی ہے, اب اس پہلے کو لے لیں. ایک گھر کے اندر دو بوے ہوں,
ٹھیک ہے,
مطلب کسی کے دو بیٹے ہیں,
ٹھیک,
اور دونوں کی بیویاں ہیں, ایک کا رنگ صاف ستھرا ہے, دوسری کا رنگ کالا ہے,
ٹھیک ہے,
تو جس کا رنگ صاف ستھرا ہے اس کے اپنے روپ کے بارے میں اترانے اور گھمنڈ کرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں,
ٹھیک
ہے, تو وہ بعض اوقات تانے بھی مار دے گی,
ٹھیک ہے.
تو اب کیا جو بدنی اوصاف ہیں, ان بدنی اوصاف کی بنیاد پر کس کس طرح دل آزاریاں ہوتی ہیں, کس کس طرح اونچ نیچ کا جو ہے وہ تصور قائم ہوتا ہے, کس کس طرح جو ہے معاشرے کے اندر ایک
وجہ فضیلت بنی گئی,
وجہ فضیلت کو لے کر لوگ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں, تو یہ باتیں آیا ہے. یعنی بات خود پسندی سے اپنے آپ کو صاحب کمال سمجھنے سے شروع ہوتی ہے, دل آزاری, تکبر اور دیگر امراض کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے. تو ہر ایک ہی جو سبب ہے اس کا تعلق بڑا ہی گہرا ہے معاشرے سے, اور ان کے دور ہونے سے معاشرہ بہتر ہوگا, معاشرے میں نکھار پیدا ہوگا. اب ذہن بن جائے کسی کا کہ نہیں بھی ایسا نہیں بولنا,
صحیح,
100,000 کا مال آتا ہوں ایسا نہیں بولنا,
ٹھیک ہے,
تو کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا.
صحیح,
آپ ایسا نہیں بولنا, تو اس پر میرے ذہن میں ایک بات اور بھی آئی, چونکہ شعبان کا مبارک مہینہ ہے اور رمضان بھی بالکل سر پر ہے, اور ایک بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد ہے جس کا ان مبارک ایام میں کچھ دینے, خرچ کرنے, صدقہ و خیرات کرنے اور زکوٰۃ نکالنے کا ایک ذہن ہوتا ہے. یہاں پر بھی ایسے لوگوں کو بھی کچھ اگر ہم اس سلسلے کے ذریعے سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ اس موقع پر بھی آنے والی خود پسندی کی اگر تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے, کیا کیا خود پسندی کے عوامل ہو سکتے ہیں ایسے مواقع پہ؟
دیکھیں یہ جو خود پسندی ہے یہ مال کی وجہ سے, اور ایک اعتبار سے یہ خود پسندی جو امور دنیا کی خود پسندی اس میں بھی آ سکتی ہے, اور جو امر دین کی وجہ سے آ سکتی ہے یہ اس میں بھی آ سکتی ہے, کہ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا عطیہ اور توفیق سمجھے,
صحیح,
کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ اوپر رکھا ہے نہ کہ نیچے,
صحیح,
اور میں دے رہا ہوں نہ یہ کہ لے رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اگر وہ اس پر اترائے گا اور اس کو کمال سمجھتے ہوئے کمال تصور کرے گا تو پھر جو مقصود تھا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنا
وہ حاصل نہ
ہو, وہ حاصل نہیں ہوگا,
ٹھیک
ہے, اور وہ خرابی پیدا ہوگی. اب اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ جی میں اس لیے سارے چیریٹی کے کام کرتا ہوں, ذرا میرا پتا چلے کہ میں ایک سماجی آدمی ہوں, میں سوشل ورکر ہوں, سول سوسائٹی کا نمائندہ ہوں, اور میں جو ہے وہ معاشرے کے اندر ممتاز ہوں, میں میری آنے والے جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ میں قیادت کروں, چیئرمین بنوں, کونسل بنوں, یہ کروں وہ کروں, اب وہ اس مال خرچ کرنے کو اپنی سیادت کا سامان بنا رہا ہے. تو یہ تصور قرآن مجید فرقان حمید نے امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو باغوں کے مالک کا ایک واقعہ بیان فرمایا. انہوں نے یہ کہا انا اکثر مالا و اعز نفرا, میرے پاس مال بھی زیادہ ہے اور افرادی غلبہ بھی زیادہ ہے.
صحیح.
یعنی ان میں سے کسی ایک کے مقولے کو, کہی ہوئی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمتی پہلو میں بیان فرمایا.
ٹھیک.
کہ اس نے یوں کہا, یعنی ایک مذمتی پہلو بیان ہوا کہ مال کی بنیاد پر جو ہے اپنا کمال تصور کیا.
صحیح.
تو ایک حدیث پاک امام غزالی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مالدار آدمی کو دیکھا جس کے پہلو میں ایک فقیر بیٹھا تھا.
صحیح.
تو اس نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے, مالدار آدمی نے سکڑ گیا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اس کی محتاجی تیری طرف تجاوز کرے گی, اس نے یہ کام اس لیے کیا کہ وہ اپنے مال پر اترایا تھا.
صرف کپڑے سمیٹنا,
اس نے اپنے آپ کو ممتاز سمجھا ایک, اور ایک اترانا پایا گیا,
دوسرے کا حقیر سمجھا.
صحیح.
وہ پھر تکبر ہو جائے گا.
ٹھیک ہے.
صرف ممتاز سمجھنا بھی ایک مذمتی اور مذموم پہلو ہے.
صحیح.
دوسرے کو حقیر نہ بھی سمجھے لیکن اپنے آپ کو
حقیر سمجھ لیا, اگر حقیر سمجھ لیا تو تکبر.
تکبر.
ٹھیک ہے.
ٹھیک.
مطلب ہم شروع سے یہ تھیم لے کر چلے ہیں کہ خود پسندی جو ہے یہ ایک مرض ہے, ابتدائی مرض ہے, اور ابتدائی ایک ایسا وصف ہے جو قابل مذمت ہے.
ٹھیک.
قرآن حدیث نے اس کی مذمت بیان کی, اور یہ ترقی پا کر اگلا اسٹیپ اس کا ہے تکبر.
ٹھیک.
اب اس کا سامان, اس کا علاج یہ ہے جو امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بندہ مال کی آفتوں پر غور کرے, کہ قرآن کریم نے اہل ثروت, ان اہل ثروت لوگوں کو کہ جو اپنے مال کو اللہ تعالی کی قربت کا ذریعہ بنانے کے بجائے اللہ تبارک و تعالی سے دشمنی کا ذریعہ بناتے تھے. جب ایک آدمی سود لیتا ہے.
صحیح.
تو وہ تو دشمنی پر
بالکل
اتر آنے والے کام کرتا ہے.
جی.
ایک آدمی جو ہے وہ مال حرام حاصل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو خاتمے میں نہیں لاتا. تو قرآن مجید فرقان حمید نے ایسے لوگوں کی مذمتیں جگہ جگہ بیان کی ہیں. کیا قارون کی مذمت بیان نہیں ہوئی؟
جی بالکل.
اور اہل اموال کی مذمتیں بیان نہیں ہوئی, ان کا انجام بیان نہیں ہوا, حدیث میں بیان ہوا.
جی.
اس انجام کو اپنے سامنے رکھے.
جی.
تو یہ سوچ ایک فزیکل علاج ہوگا. دوسرا, امام غزالی علیہ رحمہ نے خود کو صاحب کمال, دنیاوی طور پر صاحب کمال سمجھنے کا جو سبب ہے کہ زور بازو کا حامل ہونا.
ٹھیک.
یعنی اترابے کا ایک سبب ہے زور بازو کا حامل ہونا.
ٹھیک. زور بازو سے مراد یہاں پر مطلب اس کے اندر کوئی اختیار ہے,
جسمانی طاقت.
اس میں لفظ جسمانی طاقت استعمال ہوگا یا کوئی اختیار ہے اس کے پاس؟
دیکھیے, ایک تو یہ ایک جسمانی طاقت ہے, دوسرا یہ ہے کہ نفری ہے,
لوگ ہیں اس کے ساتھ,
لوگ ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ان کے پاس ہتھیار بڑے ہیں.
ٹھیک.
ٹھیک ہے. یعنی جن ذرائع سے بھی زور بازو کی صورت بنتی ہو.
ٹھیک.
ایک آدمی اس پوزیشن میں ہے.
ٹھیک.
تو بھی اگر کوئی اس پوزیشن میں ہے تو اس اور جائز طریقے سے ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی کی نعمت سمجھے, اس کا بہتر استعمال کرے. اب کیا ہوتا ہے, ذرا لڑائی ہوئی میں فلاں کو بلا لوں گا.
ٹھیک. صحیح.
تو اس کے لا شعور میں فلاں کا تصور پہلے سے بیٹھا ہوا ہے.
ٹھیک ہے.
تو اس نے کہیں نہ کہیں کس نہ کسی گوشے میں اپنے آپ کو فائق سمجھا ہوا ہے.
ٹھیک.
اور اگر ٹھیک ہے, اس کے تعلقات ہیں, اس کی پہنچ ہے, اس کے ذرائع ہیں, تو اس کو اچھا طریقے سے یوز کرے.
ٹھیک.
اس پر اترائے نہیں.
ٹھیک.
اور اس پر اترائے گا تو ہلاکت میں پڑے گا.
اور یہ ہمارے معاشرے میں ہونے والے جھگڑوں کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ جب جھگڑا ہوتا ہے اس کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، تم میری بیک نہیں جانتے، تم میرا یہ تعلق نہیں جانتے، تو معاشرے پہ واقعی میں اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں.
اب امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ کیا قرآن مجید سکان حمید میں یہ نہیں فرمایا گیا من اشد منا قوتن، کہ ایک قوم نے کہا تھا کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور. بعض اقوام نے ایسے محلات بنائے تھے کہ ان پر گھمنڈ تھا انہیں، انہیں اب کوئی نہیں توڑ سکتا، سب فنا ہو گئے. جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا سب وہ ملیا میٹ ہو گئے. تو اب اسی طریقے سے جو معاملات ہیں ان پر غور کیا جائے. اب یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو اور واقعات بیان کیے ہیں جن کا تعلق زور بازو سے تو نہیں ہے، لیکن یہ سمجھایا ہے ان واقعات میں کہ انسان کی جو نظر ہے، جو توجہ ہے، جو فرسٹ تھنکنگ ہے، پہلی سوچ جو ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ڈیپینڈ ہونی چاہیے. جیسا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر کہا کہ میں یہ کام کروں گا، انشاءاللہ نہ کہا تو وہ کام نہ کر پائے. ایک اور واقعہ بیان کیا کہ حضرت داؤد، سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر کہا کہ اے مولا، اگر تو نے مجھے آزمائش میں ڈالا تو میں صبر کروں گا. تو جب آزمائش میں ڈالا تو پھر وہ بات نہ کر پائے جو انہوں نے کہی تھی. تو یعنی اگر حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام انشاءاللہ کہتے تو یہ ان کا جو عزم تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی استعانت پر مبنی ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ
کی مدد شامل حال ہو جاتی،
دی ہوئی طاقت اور قوت سے میں یہ کام کروں گا. تو یہ تو یعنی کوئی وہ نہیں ہے جس میں تکبر کا پہلو ہو، جس میں گھمنڈ کا پہلو ہو، اتراوے کا پہلو ہو، ایسی کوئی بات نہیں اس میں. لیکن کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو جتنا مقرب ہوتا ہے پھر ان کی چھوٹی باتوں کو بھی اتنا ہی بڑا لیا جاتا ہے. تو یہ بات ہماری تربیت اور تعلیم کے لیے بیان ہوئی کہ انہوں نے ایک بات ایک موقع پر یوں کی اور وہ یوں ہوئی، ان کو یوں کہنا چاہیے تھا.
ٹھیک ہے.
تو یہ جو ہم گفتگو لے کر چلے ہیں اسی کی تائید کرتی ہے.
ٹھیک
ہے. جو بندہ کسی امر کا اظہار کرے، عزم کرے، ارادہ کرے، سوچ بنائے، تو اپنے کمال پر ڈیپینڈ نہ کرے اسے.
ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں کر لوں گا.
وہ اپنے کمال کو اللہ تعالیٰ کا عطیہ سمجھے اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مزید استعانت طلب کرے.
صحیح.
اگر کوئی خود پسندی کا شکار ہے تو اس کی اصلاً اس سے کوئی کہے گا بھی نہ کہ یوں کر لو، کہے گا نہیں نہیں اس سے کیا ہوتا، ہو جائے گا کام، ہو جائے گا. ہو سکتا وہ یہ جواب دیتے تو کیا ہے کہ اس کے اندر بس ایک گھمنڈ بیٹھا ہوا ہے.
ٹھیک.
تیسری قسم یہ بیان کی، تیسری قسم میں وہ لوگ ہیں جو تیس مار خان کہلاتے ہیں.
جی.
یعنی عقل مند، عقل مندی سمجھداری کی بنیاد پر اترانا.
جی.
تو اب یہ جو لوگ ہیں یہ بڑے ہلاکت کا باعث ہوتے ہیں. اپنی رائے کو حرف آخر سمجھیں گے، اپنی بات کو حرف آخر سمجھیں گے، کسی سے مشورہ نہیں کریں گے. اب دیکھیں نا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی انسان عقل مند نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی خوبیوں سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تعلیم امت کے لیے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے مشورہ کرنے کا حکم دیا، مشورہ کرنے کا حکم دیا. تو ایک شخص خود کوئی عقل کل تصور کرے، وہ سمجھے کہ نہیں اس میں تو کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی، یہ خود پسندی والا معاملہ ہے. اسی طریقے سے اپنے نسب پر فخر کرنا، یعنی دنیاوی امور میں کس طرح وہ ہوتی ہے، خود پسندی ہوتی ہے، اپنے نسب کی بنیاد پر لوگ جو ہے وہ اتراوے اور گھمنڈ کا شکار ہوتے ہیں. میں جی میرا قبیلہ یہ ہے، میرے خاندان یہ ہیں، میری نسل یہ ہے، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں. تو یہ جو چیز ہے، اب آپ دیکھ لیں قبائلی لڑائیاں آج بھی ہوتی ہیں.
ٹھیک.
صرف زمانہ جہلیت میں نہیں ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہیں. دونوں طرف سے 10-10 سال سے لڑائیاں ہو رہی ہیں جناب، 20-20 سال سے لڑائیاں ہو رہی ہیں،
نسل در نسل چل رہی،
نسل در نسل چل رہی ہوتی ہیں. کیا ہے، ایک قبیلے کا گھمنڈ ہے اور اس قبیلے کی بنیاد پر فخر کرنا ہے. تو یہ جو بات ہے یہ بھی قابل مذمت ہے. اور خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل اور اولاد ہیں، ان سے بڑھ کر صاحب شرف، صاحب منزلت نسب کے اندر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کو بھی نسب پر اترانے کا حکم نہیں دیا. ان کی بیسک تربیت بیان فرمائی کہ جس سے ان کو یہ لگے کہ ہمیں اپنا عمل کرنا ہے.
ٹھیک،
حالانکہ اس نسب کا فائدہ ہے، تعلق کا فائدہ ہے، ہم امتی ہیں اور امتی ہونے کے ہمیں لاکھ کروڑ ارباہ فائدے ہیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں فائدہ پہنچے گا؟ لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں عمل کی ترغیب ارشاد فرمائی. تو اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ، اور خود قرآن مجید فرقان حمید میں بھی یہی فرمایا گیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ پرہیزگار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقرب ہے، نہ یہ کہ کوئی نسب کی بنیاد پر مقرب ہوگا. لیکن نفی بھی نہیں کر سکتے، اگر کوئی سید ہے تو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے جی اس کا تو نسب کام ہی نہیں آئے گا،
ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں، اور اسے جو ہے وہ اس پہ صرف تکیہ کرنے کی ضرورت نہیں.
جو سید ہے وہ یہ سوچ بنائے اپنی کہ مجھے اس نسب پر گھمنڈ نہیں کرنا، اس پر اترانا نہیں ہے اور دھوکے کا شکار نہیں ہونا ہے. مطلب میں تو صاحب نسب ہوں، آل رسول ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے نانا جان علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کی خلاف ورزی کروں؟
مجھے زیادہ ضرورت،
اگر وہ صرف گھمنڈ کا شکار ہو گیا تو پھر وہ اس کی ان پہلوؤں کی طرف توجہ نہیں جائے گی. اسی طریقے سے ایک وجہ جو بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی کہ ظالم بادشاہوں اور ان کے مددگاروں کے ذریعے اترانا، یعنی اہل منصب کے جو قریب رہتے ہیں وہ اترا رہے ہوتے ہیں. پھر کثرت خدام، غلام، رشتہ داروں، مددگاروں، پیروکاروں کے بنیاد پر اترانا،
وہ آپ نے لائف پہ فرمایا تھا،
وہ بھی اس میں آ گئے عصر حاضر. تو یوں روح ہم نے بیان کر دی. یہ کس میں صرف سمجھانے کے لیے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے. نہ جانے یہ خود پسندی کس طرح جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ پائی جا رہی ہو،
ہر فیلڈ میں اپنے اعتبار سے لوگ.
جی
میں تو یوں لگا کہ ہر شخص جو ہے وہ اس میں اپنے آپ کو یوں نہ سمجھے کہ میں مطلب اس میں مبتلا نہیں ہوں. ہر شخص اس حوالے سے اپنے بارے میں غور کرے، سوچے کہ کہیں یہ مرض میرے اندر تو موجود نہیں ہے.
تو یہ گفتگو جو ہوئی ساری گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے اگر میں معاشرے کی سکیننگ کرنے بیٹھوں تو میرے سامنے جتنے افراد ہیں، مطلب میں اس وقت کی بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، ایک وہ جنرل بات میں کر رہا ہوں، میں سوچنے بیٹھوں تو معاشرے میں میرے علاوہ جتنے افراد ہیں سب میں خود پسندی کی کوئی نہ کوئی وجہ نظر آتی ہے. کوئی خوبصورتی پہ اور جسم پہ اتراتا ہے، کوئی خدام پہ اتراتا ہے، کوئی مال و دولت پہ اتراتا ہے، کوئی نسب پہ حسب پہ اتراتا ہے، کوئی تعلق پہ اتراتا ہے، کوئی اپنی عبادت پہ اتراتا ہے، کوئی اپنے علم پہ اتراتا ہے. تو میرے علاوہ تو سب میں یہ پایا جا رہا ہے.
جو کچھ سنا ہے ہم نے،
جی جی،
اب اس سننے کے بعد بھی جیسے امام غزالی رحمان نے علم کی بھی آفات بیان کی ہے نا، تو اس سننے کے بعد بھی ایک آفت پیدا ہوتی ہے کہ بندہ اب یہ ذہن بنا لے کہ جی ہر آدمی کے اندر ایسا پایا جا رہا ہے. یہ ایک بیمار ذہن کی علامت ہے، ایسا ذہن بنانا، ایسا ذہن بنانا. بلکہ انسان کو یوں نہیں دیکھنا چاہیے، تین انگلیاں اس طرف ہیں. جو کچھ سنا ہے اسے اپنی ذات کے حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ میری ذات کے اندر یہ چیزیں کہیں پائی جا رہی ہیں کسی گوشے میں، میں کہیں اپنی عقل مندی کی وجہ سے، کہیں اپنے مال کی وجہ سے، کہیں نسب کی وجہ سے، کہیں اس وجہ سے، کہیں اس وجہ سے، ان چیزوں کا شکار تو نہیں ہوں. اور اگر میں کسی کو دیکھتا ہوں یا میرے احساسات یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ چیز ہو، تو پھر آپ انہیں سمجھا دیں جا کر. تو اس پر ایک جنرلی ہر ایک پر حکم لگانا تو درست نہیں ہوگا.
ٹھیک،
ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ عیب بہت کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے.
ٹھیک،
اب منہاج العابدین کو تو بالکل ٹچ نہیں کیا اس چیپٹر کے حوالے سے. میں بہت ہی سرسری طور پر تین سے چار چیزیں عرض کرتا چلوں.
جی.
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو باب قائم کیا تھا وہ باب اس لیے قائم کیا تھا کہ بندہ عمل کرے.
ٹھیک ہے.
صحیح.
اور وہ اعمال اسے فائدہ ہی نہ دیں, ریاکاری کی نظر ہو جائیں, یا یہ تھوڑا بہت عمل کر کے اپنے آپ کو پرہیزگار سمجھنا شروع کر دے اور وہ مثال کے طور پر ایک آدمی نے نماز پڑھنا شروع کر دی تو اس نے اپنے آپ کو کامل نمازی سمجھنا شروع کر دیا حالانکہ اسے نماز پڑھنا ہی نہیں آتی.
صحیح.
تو جو اس کے عیوب اور نقائص تھے اس سے وہ بالکل صرف نظر جب کرنا شروع کیا اس نے تو اس کی ساری زندگی کی محنت اس کے کام ہی نہیں آئی. تو اس طرح کی جو سوچ ہے اس سوچ کی کاٹ کر رہے ہیں امام غزالی,
کہ نیکیاں محفوظ کرنے کا طریقہ بتا,
یعنی اس طرح کی سوچ کی کاٹ کیسے ہوگی. فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جس کے پاس ایک ہیرا ہے جو لاکھوں میں بک سکتا ہے, اگر کوئی کوڑیوں میں بیچا ہے اسے بیوقوفی کہا جائے گا.
بالکل.
تو ایک آدمی عبادت کرے اور ریاکاری کی نظر کر دے, دنیاوی اس سے فائدہ حاصل کرے صرف, تو عبادت جیسی اعلیٰ چیز سے دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ایسے ہی ہے, بلکہ اس سے بھی بے گزرا ہے کہ ایک آدمی لاکھوں کی چیز کوڑیوں میں بیچ جائے. تو اس نے گھاٹے کا سودا کیا.
صحیح.
پھر فرماتے ہیں کہ دنیا میں فائدہ حاصل کرتے ہو, اگر اہل دنیا کو پتا چل جائے کہ یہ عابد زاہد, یہ فلاں 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 دینی اوصاف کے عامل صاحب, یہ اس لیے عبادت کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں خوش کر سکیں, تو وہ اہل دنیا کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟
جو عزت احترام تھا وہ بھی گیا,
وہ بھی ختم ہو گیا
یہ عمل سے زیادہ. یعنی اس عمل کے نقصان اور گھٹیا ہونے کو واضح کر رہے ہیں کہ ذرا یہ سوچ بنا کر تو دیکھو یہ عمل کتنا گھٹیا ہے. پھر فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کی اتنی پہنچ ہے کہ وہ بادشاہ کی جو ہے وہ خوشنودی حاصل کر سکتا ہے, اس کے بجائے وہ ایک بھنگی کی خوشنودی حاصل کرے. مطلب اپنے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے بجائے لوگوں کی خوشنودی کا ذریعہ بنانا, لوگوں کی جو ہے وہ سے عزت اور جاہ اور منصب حاصل کرنے کا ذریعہ بنانا, اسی طرح یہ.
ٹھیک ہے.
پھر اور بیان فرمایا اسی طریقے سے کہ ایک آدمی جو سارا دن محنت کرے کچھ پیسوں کے لیے لیکن شام کو اسے اجرت ہی نہ ملے, تو ریاکار کی مثال ایسی ہی ہے, اپنے اعمال کو کسی اور طریقے سے ضائع کرنے والے کی مثال ایسی ہی ہے. پھر اور بڑا ہی نفیس کلام کیا ہے, مطلب اس طرح کے پیراگراف ایک درجن کے قریب اس باب میں آگے ایسے مضامین بیان کیے ہیں کہ تو اگر تو یہ سوچ اگر یوں کرے اور یوں ہو تو کیا, یوں کرے اور یوں ہو تو کیا, پھر نتیجہ کیا, کریا کاری کا یہ نقصان ہے, اپنے آپ کو صاحب کمال سمجھنے کا یہ نقصان ہے, یہ نقصان ہے, یہ نقصان ہے, یہ نقصان ہے. تو یوں ایک حکیم الامت مفکر اسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان امراض کو کی خرابیوں کو واضح انداز میں بیان کیا ہے. ایک حدیث پاک اس باب کے آخر میں بیان کی ہے, بڑی طویل حدیث پاک ہے, چار سے پانچ صفات کی حدیث پاک.
اچھا.
اس کا عجب والا پہلو صرف مرز بھائی اگر آپ لیں تو کافی طویل کلام ہے.
اس طویل حدیث میں صرف وہ حصہ اس کا عرض کر رہا ہوں, منہاج العابدین کے صفحہ نمبر 481 سے شروع ہو رہی ہے, میں 484 سے اس کو شروع کر رہا ہوں, اور پیچھے سے حدیث چلتی ہوئی آ رہی ہے. پھر فرماتے ہیں حضرت معاذ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور فرشتے بندے کا عمل لے کر اوپر جاتے ہیں, وہ عمل اس طرح آراستہ ہوتے ہیں جیسے دلہن رخصتی کے وقت, جب وہ ان کو لے کر پانچویں آسمان تک پہنچتے ہیں, ان میں جہاد حج عمرہ وغیرہ اچھے اعمال ہوتے ہیں, ان کی چمک سورج جیسی ہوتی ہے, تو فرشتہ کہتا ہے میں حسد کرنے والوں کا فرشتہ ہوں, یہ آدمی لوگوں پر ان چیزوں میں حسد کرتا تھا جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیے ہیں, یہ آدمی خدا تعالیٰ کے پسندیدہ تقسیم پر ناراض ہے، میرے اللہ تعالی نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ میں اس کے عمل اوپر نہ جانے دوں کہ وہ مجھے چھوڑ کر دوسری طرف متوجہ ہے۔
میں اللہ پاک کا ایک مرکز خیال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ساتوں آسمانوں پر جدا گانا فرشتے مقرر کر رکھے ہیں،
جی
جو فرشتے بندوں کے نیک اعمال کو اوپر لے کر جاتے ہیں تو آسمان پر کھڑے ہوئے وہ فرشتے اسکیننگ کرتے ہیں،
ٹھیک ہے،
تب ایک فرشتہ یہ دیکھے گا اس میں حسد تو نہیں ہے، ایک فرشتہ دیکھے گا اس میں اجب تو نہیں ہے، ایک فرشتہ یہ دیکھے گا اس میں ریا تو نہیں ہے، یوں آسمان ایک ایک آسمان پر کھڑے ہوئے فرشتے ان اعمال کی اسکیننگ کرتے ہیں، اور اگر یہ برائیاں ان اعمال میں پائے جائیں تو اسے رد کر دیتے ہیں، اسے پلٹا دیتے ہیں،
یہ بارگاہ میں جانے نہیں دیتے،
جانے نہیں دیتے۔
ساتوں آسمانوں پر ہیں، اور یہ پانچویں آسمان کا میں نے عرض کیا، عجب کا جو ہے وہ چوتھے آسمان پر ہے، اور فرشتہ بندے کا عمل لے کر اوپر جاتے ہیں، اور وہ عمل اس طرح چمکتے ہیں جیسے ستارے یا کوئی روشن ستارہ، ان اعمال میں سے تسبیح کی آواز آتی، ان اعمال میں سے تسبیح کی آواز آتی ہے، ان میں روزہ، حج، نماز اور عمرہ ہوتا ہے۔ پھر جب وہ چوتھے آسمان پر جاتے ہیں تو وہاں کا ذمہ دار اور مامور دربان فرشتہ ان سے کہتا ہے ٹھہر جاؤ اور اس عمل کو عمل کرنے والے کے منہ پر دے مارو، میں عجب والوں کا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ رب العزت نے حکم دے رکھا ہے کہ میں ایسے آدمی کا عمل اوپر نہ جانے دوں جو مجھے چھوڑ کر غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ آدمی جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس پر مغرور ہو جاتا ہے۔
تو اتنا نقصان ہے مغرور ہو جانے کا۔ اب دوسرا عمل ہوگا،
جی یہ تھا پھر پانچویں آسمان کا تھا، پھر آگے ہے، پھر اس فرشتے کا
جسم بارکا ہے،
اس کا آخری حصہ جو ہے
جی
وہ اہم ہے۔ اگر
جی جی
تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کری اور پھر رونے لگے اور بہت زیادہ روئے اور کہا اے اللہ کے رسول، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیونکہ سنائی تھی تو وہاں کا حصہ ہی، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو ذکر فرمایا ہے اس سے نجات کی کیا صورت ہے؟ تو فرمایا اے معاذ، اپنے نبی کی یقین میں پیروی کر۔ میں نے کہا آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور میں معاذ بن جبل، مجھے نجات و خلاصی کس طرح نصیب ہو سکتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے معاذ، اگر تیرے عمل میں کوتاہی ہو تو لوگوں کی آبرو ریزی کرنے سے اپنی زبان کو روک لے، خصوصاً اپنے بھائیوں، قرآن پڑھنے والوں سے، اور لوگوں کے بے آبرو کرنے سے اپنے نفس کے عیبوں کا علم تجھے روک دے، اور اپنے بھائیوں کی خدمت کر کے اپنے نفس کو پاک نہ بنا، اور اپنے بھائیوں کو گرا کر اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش نہ کر،
یعنی لوگوں کی خدمت کر کے اپنے آپ کی تعریف نہ کر،
جی
پاک نہ کر، سمراج ہے وہی تزکیہ نفس،
جی
اپنے آپ کی تعریف نہ کر،
جی
تو اس آخری حصے میں ان برے اعمال سے چھٹکارے کی صورتیں بیان ہوئی ہیں،
جی
اور دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ برے اعمال اس لیے بھی ان میں مبتلا ہوتا ہے بندہ کہ مثال کے طور پر کسی کی آبرو ریزی کر رہا ہے،
جی
دل آزاری، آبرو ریزی، الزام تراشیاں،
جی
اس کی نوسطیں ہو سکتی ہیں، یہ سب چیزیں،
تو
جب بندہ دوسرے کی عزت کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں جزا عطا فرماتا ہے۔
اس حدیث کے آخر میں بھی یہی ہے کہ حضرت معاذ نے جب کہا کہ یہ سارے کام کیسے کروں گا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس پر وہی شخص عمل کر سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ آسان کر دے، تجھے ان باتوں سے یہ چیز کفایت کرتی ہے کہ تو لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو تو اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے۔
ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے دوبارہ ساتویں باب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی جل امین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
راہ پر خار کیا ہو
آئے رے
کچھ تیار ہے کیا ہونا ہے کچھ تیار ہے